السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ احزاب آیت نمبر 41. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جیسے کہ ہم پیچھے پڑ چکے تھے خاتم النبیین کا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا. اور ایک جو چھوٹی سی بات رہ گئی تھی اس کو بھی تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں ان آیات کی طرف. جیسے کہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا، تو اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کیا تھا، کیونکہ سب سے بڑی ان کی راہ میں جو رکاوٹ تھی، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کو خود اپنے بارے میں رسول کہنے میں جو رکاوٹ تھی، وہ اللہ کے رسول کی احادیث تھیں جو ہم نے پیچھے پڑھی تھیں. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا تھا کہ وہی حدیث ہم لیں گے جو ہمارے حساب کی ہوگی، یعنی جو قرآن سے میچ کرتی ہوں گی، یا پھر جو مجھ پر جو وحی آتی ہے اس کے مطابق ہوگی، اور اس کے علاوہ جو بھی احادیث ہوگی نعوذ باللہ. تو یہ تو ایک عجیب دورخواپن ہو گیا نا، کہ اللہ کے رسول کی اتباع کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی احادیث کو نعوذ باللہ ریجیکٹ بھی کر دیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا جرم تھا، اسی بنا پر ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا. اور یہ جو انکار حدیث کا فتنہ ہے، دراصل یہ وہیں سے شروع ہوا، وہیں سے اس کا آغاز ہوا. اور جو عیسیٰ علیہ السلام کے، یعنی رفع عیسیٰ کا، جو الحمدللہ ہم سب جانتے کہ جو صحیح مسلمان ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا جسم اور روح سمیت، اور دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور وہ اللہ کے رسول کی شریعت کو فالو کریں گے. تو جب تک یہ قادیانی نہیں تھے، تب تک کہ سب لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں اس بات کو اسی طرح سے سچ سمجھتے تھے. لیکن یہ شکوک و شبہات جب پیدا ہوئے کہ اچھا واقعی میں کیا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اٹھایا تھا یا نہیں اٹھایا تھا، یا ان کی موت واقع ہوئی، اور طرح طرح کی جو باتیں کی جاتی ہیں، دراصل یہ قادیانیوں ہی کی پھیلائی ہوئی ہیں. کیونکہ مرزا احمد قادیانی نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کا اب ختم، وہ ان کی موت ہو چکی ہے، ان کی قبر کشمیر میں ہے، اور اب جو ہے میں عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بہتر ہوں، مجھ میں تمام انبیاء کی صفات موجود ہیں نعوذ باللہ، اور مجھ پر وحی آتی ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جس وقت نبی بنائے گئے تھے، تو اس وقت ان کی نبوت نعوذ باللہ نامکمل تھی، کیونکہ وہ آج سے 1400 سال پہلے بنائے گئے تھے نبی. اس وقت علم اور سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، چونکہ آج علم اور سائنس نے ترقی زیادہ کی ہے اور مجھ میں وہ تمام علوم موجود ہیں، یعنی مجھے وہ تمام علوم آتے ہیں، لہٰذا مجھ پر نعوذ باللہ وہ اکملیت ہو گئی. استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. تو جو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا کہ جو 30 کذاب پیدا ہوں گے جب تک یہ قیامت نہیں آ سکتی، تو یہ یکے بعد دیگر ایسے کئی لوگوں نے دعویٰ کیا، لیکن یہ خود اپنے دعوے میں جھوٹے ثابت ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ یہ سب جھوٹے تھے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اور یقین جانیے کہ آج پوری دنیا میں یہ لوگ اس قدر بڑے پیمانے پر کام کر رہے ہیں، یعنی قادیانی گروپ ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں، ان کے بڑے بڑے ٹی وی چینلز ہیں، اور ان کو ہر طرف سے بہت زیادہ سپورٹ ہے، مالی سپورٹ. یہ لوگ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، اور انہی کی ایک شاخ میں سے سمجھے منکرین حدیث کا طبقہ ہے، اور یہ لوگ بھی بہت زیادہ پھیلتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس سورسز بہت زیادہ ہیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ہم کو ہمیشہ دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان پر سلامت رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، اور ایمان ہی کی حالت میں موت دے. جو دن خیر و عافیت سے گزر جائے، اس پر ہم کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کرے، کیونکہ ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. جب انسان کی عقل خبط ہو جاتی ہے یا شیطان اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، تو ہم بتا نہیں سکتے وہ انسان پھر کہیں کا نہیں رہتا. تو اسی لیے جو ہم کو سکھایا گیا نا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، تو یہ دعا ہم کو بار بار کرتے رہنی چاہیے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے قرآن میں کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. تو واقعی میں مرتے دم تک فرما بردار رہنا، مرتے دم تک مسلمان بنے رہنا، یہ اصل کامیابی ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعا کرتے رہنا چاہیے اپنے ایمان کی سلامتی کی، کہ شیطان ہمیں بہکا نہ دے، ہمیں گمراہ نہ کر دے. تو بہرحال یہ چند پوائنٹس سے جو رہ گئے تھے، اب آئیے آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 41 سورہ احزاب. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا فسبحوه بکرۃ واصیلا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح اور شام اس کی تسبیح کرتے رہو. اصل یہاں پر کام بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں، کیونکہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی گئی تھی کہ آپ کو لوگوں سے ڈرنے کی بجائے اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو کام ہے وہ تو ہو کر رہنے والا ہے اور لوگوں کے لیے اللہ کافی ہو جائے گا. وکفا باللہ حسیبا پڑھا تھا ہم نے. اور اصل جو ہمارا کام ہے وہ کیا ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں. اور اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ سب سے بہترین مجاہد کون ہے، سب سے بہترین مسلمان کون ہے، تو آپ نے یہی فرمایا کہ جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا ہے. یعنی اگر کوئی شخص کوئی اور کام میں بھی لگا ہوا ہے، اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو لہٰذا وہ سب سے بیسٹ ہے. اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت احادیث میں بیان کی گئی ہے. ایک دفعہ ایک عربی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی عمل بتائیے. تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے. یعنی آپ نے وہی ایک اس کو بیان بتا دیا، یعنی ایک نسخہ بتا دیا کہ ہمیشہ تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے نہ آپ کو کوئی وضو کی ضرورت ہے، نہ کوئی خاص پوزیشن کی ضرورت ہے. آپ لیٹے بیٹھے اٹھے چلتے پھرتے ہر حال میں اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں. تو ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد رہے، اللہ کا ذکر ہماری زبان پر جاری رہے ہر کام میں. یعنی جب ہم کوئی بھی کام کرنے جاتے ہیں تو اس کام میں ہم اگر یہ سوچ لیں کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں ہے، تو یہ بھی دراصل اللہ کو یاد کرنا ہوا. تو یہ بھی آپ نے جب اللہ کی مرضی کا خیال رکھا، سمجھا آپ نے اللہ کو یاد کیا. حدیث سے ہمیں ذکر ملتا ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک دفعہ میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے معاذ، اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. میں نے کہا، میں بھی آپ سے محبت رکھتا ہوں. سوچے ذرا کتنی آنر کی بات ہے. سبحان اللہ، اللہ کے رسول معاذ بن جبل کا ہاتھ پکڑ کر فرما رہے ہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. کتنا بڑا آنر ہے یہ. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا کہ اللہ کے رسول، میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں، یہ محبت رکھتا ہوں. تو آپ نے فرمایا، جب تم مجھ سے محبت رکھتا ہے تو میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا نہ چھوڑنا، اور اب بھی آئینی اللہ ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتک، کہ اے میرے رب، ذکر کرنے، شکر کرنے اور اچھی عبادت کرنے میں میری مدد فرما، یا مجھے ہمیشہ اپنا ذکر کرنے والا، شکر کرنے والا اور بہترین طریقے سے عبادت کرنے والا بنا. تو آپ دیکھیں کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. اور آپ نے معاذ بن جبل کو تاکید بھی کی یہ دعا پڑھنے کی، کہ دن بھر ہم کیا کریں کہ یہ دعا اگر ہم پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ خود بخود ہمیں توفیق دے گا کہ ہم اس کا ذکر اور شکر کرنے والے بنیں گے. تو ایک نہیں، ایسی کئی احادیث ہم کو ملتی ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے، سید الاستغفار ہے، الحمدللہ ہے، ایسی کئی کلمات ہیں جسے ہم اپنی زبان پر جاری رکھیں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اس کا اجر پا سکیں. تو ذکرن کثیرہ کا لفظ آیا ہے یہاں پر کہ کثرت سے اللہ کو یاد کرو، صبح شام کثرت سے یاد کرو. تو انہیں صبح شام کا مطلب ہے کہ دن بھر صبح بھی کرو، شام میں بھی کرو، اور صبح شام کے اذکار بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں، اور جیسے کہ بار بار آپ کو اس کا ذکر کیا جاتا ہے. حسن المسلم ہے یا جو مسنون اذکار کے کارڈز ہیں، اس میں وہ صبح اور شام کے اذکار دیے گئے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کیا کرتے تھے. آگے فرمایا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائے، وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ سبحان اللہ، اصل بات تو وہی ہے نا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ تو اصل مسئلہ ہی دراصل مومن اور مسلم کا ہے۔ مسلمان تو الحمدللہ ہم سب ہیں، لیکن مومن کون ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم مومن بنے۔ یصلی کا لفظ آیا ہے، سواد لام یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، یصلی اللہ اگر آئے تو دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کا لفظ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ اعلیٰ، یعنی اوپر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے، تو وہ اپنے بندوں کی طرف جو کہ نیچے ہیں، زمین پر ہیں، حقیر، یعنی ہم مخلوق کیا دیکھا جائے تو حقیر ہے نا، فنا ہونے والے ہیں، تو ان کی طرف متوجہ ہونا۔ تو یصلی کا یا صلی کا دراصل لفظی معنی تو ہوگا متوجہ ہونا، اور اگر ہم اس کو اس ٹرم میں یہاں استعمال کریں بیک گراؤنڈ کے لحاظ سے، تو اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتا ہے، اور اگر ملائکہ کی طرف سے لیں تو ملائکہ کا بندوں کے لیے رحمت یا مغفرت کی دعا کرنا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پر رحمت فرماتا ہے، اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائے۔ ہم جانتے ہیں نا کہ ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے جو اس وقت یاد نہیں آ رہی ہے اصل حدیث، لیکن غالباً بخاری ہی کی حدیث ہے، کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور نماز کے بعد وہ بیٹھا رہتا ہے وہیں، یعنی مسجد ہی میں، اور پھر سمجھے ہم خواتین اگر ہم لیں تو مسجد کی بجائے ہم تو گھر میں پڑھتے ہیں، تو اپنی جائے نماز پر ہی بیٹھا رہے اور اس کا وضو برقرار رہے، تو جب تک وہ بیٹھا رہے گا تب تک فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت مغفرت کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، یہ بھی کتنا بڑا اعزاز ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم ذکر کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے رہو، صبح شام اس کو یاد کرتے رہو، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں نہ تم پر مہربان ہوگا، وہ ضرور تم پر مہربان ہوگا، ضرور تمہاری طرف توجہ فرمائے گا، ضرور تمہارے لیے رحمت برسائے گا، مغفرت فرمائے گا تمہاری، اور فرشتے بھی تمہارے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ اور بعض مفسرین نے اس کے لیے کہا ہے کہ اگر یہ بندوں کی طرف سے ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دعائے رحمت، یعنی بندے بندوں کے لیے اگر کریں تو دعائے رحمت بھی ہوتا ہے۔ نماز جنازہ میں بھی دراصل ہم جو درود پڑھتے ہیں تو وہ بھی دراصل رحمت کی دعا یا مغفرت کی دعا کرنا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے مختلف معنی بتائے گئے ہیں، لیکن بہرحال سب کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہونا، ان پر رحم فرمانا، اور فرشتوں کا بندوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ یہاں پر تو خاص طور سے اس وقت کا ذکر ہے کیونکہ صحابہ اکرام کے سامنے یہ آیت نازل ہو رہی تھی، لیکن جو بھی مومن ہوں گے، یعنی جو بھی صحابہ اکرام کو فالو کرنے والے ہوں گے، ان سب کے لیے یہ اجر بتایا گیا ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام واعد لہم اجرا کریما، جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا، اور ان کے لیے اللہ نے بڑا باعزت اجر فراہم کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ، اللہم ربنا جعلنا منہم، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں نا، سورہ یاسین میں بھی ہم کو ملتا ہے کہ جب بندوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو سلام قول من رب الرحیم، کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ان کے لیے سلامتی ہوگی۔ سبحان اللہ، یعنی جنت میں جب انسان چلا جائے گا، مومن بندے چلے جائیں گے، تو اس وقت انہیں کوئی قسم کا خوف نہیں ہوگا، انہیں کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی، انہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا انہیں ڈر اور خوف نہیں رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی رہے گا۔ فرشتوں کی طرف سے ان کو یہ ڈر نہیں ہوگا کہ یہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے یا عذاب کی طرف لے کر جائیں گے، تو وہاں پر ان کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ تو تحیتہم یوم یلقونہ سلام، تو تحیہ اس، یعنی جب اس وقت ان کی ملاقات ہوگی یا وہ وہاں جائیں گے تو سلامتی کے ساتھ ان کا استقبال ہوگا۔ استقبال کرنے کے لیے تحیہ کا لفظ آتا ہے، پہلے بھی ہم اس کو کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، سورہ نساء میں بھی ہم نے اسے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ تو آپ دیکھیں سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے کے نتیجے میں کیا اجر بتایا جا رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی تم پر مہربانی ہوگی، رحمت ہوگی، فرشتوں کی طرف سے تمہارے لیے استقبال ہوگا، تمہیں ہر قسم کے خوف اور پریشانی سے نجات ملے گی، اور یہ سلام جو کیا جائے گا اس کی بھی تین صورتیں ہیں جو کہ ہمیں قرآن ہی سے ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ خود انہیں سلام کہے گا, دوسرے کے فرشتے انہیں سلام کہیں گے, اور تیسرے کے آپس میں وہاں ان کا جو کلام ہوگا ایک دوسرے کے لیے وہ بھی سلامتی والا ہوگا. جیسے کہ سورہ یونس اور سورہ نحل میں پڑھا تھا ہم نے, الذین تتوفاهم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. جن لوگوں کی روحیں ملائکہ اس حالت میں قبض کریں گے کہ وہ پاکیزہ لوگ تھے, ان سے وہ کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر, داخل ہو جاؤ جنت میں اپنے ان نیک اعمال کی بدولت جو تم دنیا میں کرتے تھے. اسی طرح سے سورہ یونس میں آتا ہے, دعواہم فیہا سبحانک اللہم و تحیتہم فیہا سلام و آخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. وہاں ان کی صدا یہ ہوگی کہ اے رب پاک ہے تیری ذات, ان کا تحیہ ہوگا سلام, اور ان کی تان ٹوٹے گی اس بات پر کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے. تو یہاں پر تینوں طریقے ثابت ہیں قرآن میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سلام کہا جائے گا, فرشتے ان کو سلامتی کی دعا دیں گے, اور اسی طرح سے وہ خود آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے رہیں گے. اب یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص جو صفات تھیں وہ بیان کی جا رہی ہیں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر, بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر شاہد کہہ کر مخاطب کیا کہ آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے. شاہد مطلب آپ گواہی دیں گے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں سورہ نساء میں ہم نے پڑھا تھا, اور سورہ بقرہ میں بھی اسی سے ملتا جلتا مضمون تھا جس میں بتایا گیا تھا, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور اے مسلمانوں, اسی طرح ہم نے تم کو ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو. تو یہاں پر شاہد کا مطلب اگر ہم یہ سمجھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف سے گواہی دیں گے کہ میں نے یہ پیغام پہنچا دیا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو گواہ بنایا تھا. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی گواہی دیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ, تمام انبیاء نے اپنے پیغام کو بحسن خوبی پہنچا دیا تھا. اور یہ آپ اس بنا پر کہیں گے کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقینی علم آیا تھا وحی کے ذریعے سے, یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمام نبیوں نے اپنی دعوت کو پہنچا دیا تھا. تو اللہ کے رسول تمام رسولوں کی طرف سے بھی گواہی دیں گے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس پیغام کو آگے کہاں تک پہنچایا, اور اس کے بعد ہمیں گواہی دینی ہوگی. تو اگر ہم شاہد کو اس معنوں میں لیں تو الحمدللہ سلامتی ہے ہمارے لیے, لیکن نعوذ باللہ ہم شہائی کو اگر اس معنوں میں لیں کہ اللہ کے رسول ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے اور جانتے ہیں سب کچھ, آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کی سب کی ان کو خبر ہے, تو یہ چیز پھر غلط ہو جائے گی, اور اللہ نہ کرے کہ پھر ہمارے اعمال ضائع ہوں. کیونکہ الشہید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے, تو اللہ تعالیٰ تو حاضر اور ناظر ہے, وہ تو غیب کا جاننے والا ہے اور اس کو ہر چیز کا علم ہے. لیکن اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ہم ایک ساتھ اس طرح سے نہیں ملا سکتے. تو یہاں پر شاہد کا مطلب سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے, اور ایک حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے, صحیح حدیث ہے, اس کا مفہوم ہمیں یہ ملتا ہے. تینوں جگہ یہ حدیث بیان کی گئی ہے, یعنی اوتھینٹک بکس میں, اس میں ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ جس وقت فرشتے کچھ لوگوں کو روکیں گے حوض کوثر پر آنے سے, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پانی پیش کر رہے ہوں گے کوثر سے, نہر کوثر سے, تو آپ کہیں گے کہ تم انہیں کیوں روکتے ہو, انہیں آنے دو, یہ تو میرے امتی ہیں. تب فرشتے کہیں گے کہ آپ نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا خرافات پیدا کر لیں, ایجادات کر لیں, لہذا آپ خود فرمائیں گے کہ سوکن سوکن, دوری ہو دوری ہو. تو اس سے یہ حدیث سے خود پتہ چلتا ہے کہ فرشتے جو کہیں گے کہ آپ نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے کیا چیزیں ایجاد کر لی تھیں, تو یہ بات ہمیں خود بتا رہی ہے حدیث کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے, آپ کے مرنے کے بعد آپ کو نہیں خبر کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بس غیب کا علم جاننے والا ہے, اور اس کے علاوہ ہم کسی کے تعلق سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ غیب کا علم جانتا ہو. پھر اور جو آپ کی صفت بتائی گئی, مبشر, خوشخبری دینے والا, یعنی ایمان لانے والوں کے لیے آپ بشارت دینے والے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائیں گے تو ان کے لیے دنیا میں بھی کامیابی اور کامرانی ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں, اس کے بعد تمام جنگوں میں مسلمانوں کو فتح ہوئی, اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو مسلمان فتح پر فتح کرتے چلے گئے, حاصل کرتے چلے گئے الحمدللہ. تو دنیا میں بھی انہیں نصرت اور کامیابی ملی, اور آخرت میں بھی ان کے لیے بشارت ہے مومنوں کے لیے. تو آپ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دینے والے تھے, جنت کی نعمتوں کے بارے میں بتانے والے تھے, اور جو آپ کو نہیں مانے ان کے لیے نذیر. اور نذیرہ میں دراصل جو نذیر جو آپ کی صفت بتائی گئی ہے, شفقت کے ساتھ ڈرانے والے, بہت فرق ہوتا ہے اس میں. آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بالکل ہی مختلف تھا. آپ بات کو اس طریقے سے پیش کرتے بحسن و خوبی سے کہ سامنے والا قائل ہو جاتا, سمجھ جاتا. تو آپ شفقت کے ساتھ ڈرانے والے تھے کہ جو لوگ آپ کی اس دعوت کو نہیں مانیں گے ان کا انجام پھر کیا ہونے والا ہے, تو ان کو ڈراتے تھے تاکہ وہ لوگ اپنی آخرت کو سنوار لیں اور برے انجام سے بچ جائیں. پھر آگے فرمایا گیا, وداعیاً الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا, اور اس کی اجازت سے, یعنی اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر اور روشن چراغ بنا کر, یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. اب یہاں پر ایک اور آپ کی صفت بتائی گئی کہ آپ بلانے والے ہیں, داعی ہیں آپ, اور کس کے, الی اللہ باذنہ, اللہ کی طرف اس کی اجازت سے, یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آپ پر وحی آتی تھی, اللہ تعالیٰ ہی نے آپ کو مبعوث فرمایا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف سے آپ کو یہ حکم تھا کہ آپ لوگوں کو اس دین کی طرف بلائیں. تو اللہ کے اذن ہی سے آپ یہ کام کرتے تھے, لوگوں کو بلاتے تھے, اور آپ کیا تھے, سراجا منیرا, روشن چراغ. اب یہاں پر بھی سراج, دراصل سورج کو سراج چراغ کا نام دیا. ہم دیکھتے ہیں کہ جو قرآن میں آتا ہے, اور یہ دراصل سراج سورج ہو سکتا ہے, سورج ہی سے بنا ہو, کیونکہ چاند اور سورج جو ہے, یہ چاند اور ستارے جو ہے بالواسطہ اسی سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں. تو آپ کو سراج منیرا کہا گیا کہ آپ بھی چمکتا ہوا چراغ ہیں, یہ جو لقب آپ کو دیا گیا, تو گویا آپ کے آنے کے بعد دنیا میں روشنی پھیل گئی, یعنی اسلام کی روشنی. اس سے پہلے جاہلیت کی تاریکیاں تھیں, جاہلیت کے اندھیرے تھے, تو آپ ہی نے اس جہالت کے اندھیرے کو دور کیا, اور آپ کی وجہ سے ہر طرف ایک روشنی پھیل گئی. اب جو بھی اس روشنی میں اپنا راستہ طے کرے گا وہ تو کامیاب اور بامراد ہوگا, لیکن جو اس روشنی سے منہ پھیرے گا وہ نامراد ہوگا. تو یہاں پر منیرہ نارا یعنی رو سے سمجھے کہ ایک طرح سے آپ روشنی پھیلانے والے, یہ معنوں میں آپ اس کو لیں. اگر یہ معنوں میں ہم لیتے ہیں تو الحمدللہ بالکل صحیح ہے, لیکن اگر اس سے ہٹ کر ہم کچھ اور معنی بناتے ہیں اس کے, کہ آپ نور تھے اور نور میں نور تھے, تو اب یہیں سے پھر بھٹکنے کے چانسز ہیں. تو لہٰذا اس کو اسی طریقے پر لیا جائے جو طریقے پر صحابہ کرام نے لیا تھا. تو لہٰذا اب جو بھی روشنی حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روشنی حاصل کرے, آپ کی تعلیمات کو اپنائے, تب ہی وہ صحیح راستے پر چل سکتا ہے اس روشنی میں. ادروائز اگر وہ اللہ کے رسول سے منہ موڑتا ہے, آپ کی تعلیمات سے منہ موڑتا ہے, تو اس کی گمراہ ہونا پھر, یعنی پھر اس نے اپنی گمراہی کا ثبوت دے دیا کہ وہ گمراہ ہونا چاہتا ہے. اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیج دیا, لہٰذا اب آپ کے بعد کسی چراغ کی ضرورت نہیں ہے, کسی روشنی کی ضرورت نہیں ہے, آپ کی تعلیمات مکمل ہیں اور آپ آخری نبی تھے. آگے فرمایا, وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا ولا تطع الكافرین والمنافقین ودع اذاهم وتوکل علی اللہ وکفى باللہ وکیلا. بشارت دے دو ان لوگوں کو جو تم پر ایمان لائے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے, اور ہرگز نہ دبو کفار اور منافقین سے، کوئی پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسانی کی، اور بھروسہ کر لو اللہ سبحانہ وتعالی پر، اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے۔ مومنوں کو خوشخبری دے دو کہ یہ ان پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مومنوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل کیا ہے اور امت مسلمہ کی فضیلت کیا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا یہ بہت ہی بڑا فضل اور احسان ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل بنایا، یعنی دوسری تمام امتوں پر اس امت کی فضیلت بھی ہے اور اللہ کے رسول کی بھی فضیلت ہے۔ جیسے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے کی جو قومیں گزری ہیں یعنی یہود و نصارہ کے مقابلے میں، تمہارا رہنا ایسا ہے جیسے اثر سے سورج غروب ہونے کا وقت۔ اہل تورات کو تورات دی گئی، انہوں نے صبح سے دوپہر تک مزدوری کی پھر تھک گئے تو انہیں ایک ایک کے رات ملا۔ اہل انجیل کو انجیل دی گئی، انہوں نے دوپہر سے عصر کی نماز تک مزدوری کی پھر تھک گئے، انہیں بھی ایک قرات ملا۔ پھر ہم مسلمانوں کو قرآن دیا گیا، ہم نے سورج غروب ہونے تک مزدوری کی اور کام پورا کر دیا تو ہمیں دو قرات دیے گئے۔ اب اہل کتاب کہنے لگے، پروردگار تو نے انہیں دو قرات دیے اور ہمیں ایک ایک، حالانکہ ہم نے ان سے زیادہ کام کیا ہے۔ اللہ عزوجل نے انہیں جواب دیا، میں نے تمہاری مزدوری سے جو تم سے طے کی تھی کچھ دبایا تو نہیں؟ وہ کہنے لگے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر یہ میرا فضل ہے جسے جو کچھ چاہوں دوں۔ سبحان اللہ، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی فضیلت کہ انہیں کم کام کرنے کے باوجود بھی دو قرات مل گئے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے، جو ذکر و اذکار ہمیں بتائے ہیں اللہ کے رسول نے اس پر عمل کرنے میں، یعنی کیونکہ ہم لوگ چونکہ آخری نبی کی امت ہیں، ہمارے نبی کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا، تو آخر میں کام ہم نے کیا اور کام کو مکمل کر دیا۔ اللہ کرے کہ ہم ہوں اس قابل، اللہ تعالی ہم سے وہ کام لے لے جو اللہ سبحانہ وتعالی چاہتا ہے، اور ہم اللہ کے رسول کے مشن کو آگے بڑھانے والے بنے واقعی میں۔ اب آپ دیکھیں نا کہ ہم لوگ انہی بحث و مباحث میں پڑ گئے کہ اللہ کے رسول نور ہے یا شاہد ہے، غائب اور حاضر کے جاننے والے ہیں، یا اس طرح کی ساری باتوں میں۔ تو ایک طبقہ جو ہے جس نے قرآن اور حدیث کو اس طرح سے لے لیا کہ وہ صرف اللہ کے رسول کی تعظیم میں لگ گئے کہ بس صرف تعظیم بجا لائے، اللہ کے رسول کی تعریف کی جائے، بس تعمیل نہ کی جائے، تو اس سے تو خوشی نہیں ہوگی نا اللہ کے رسول کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت اپنی امتی سے یا اپنی امت کے لوگوں سے اس وقت آپ راضی ہوں گے یا خوش ہوں گے جس وقت ان کی امت ان کے مشن کو آگے بڑھائے گی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ مشن اپنے رسول کو دیا اور وہ رسول وہ مشن ہمیں دے کر گئے ہیں۔ تو اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہو سکتے ہیں جب ہم آپ کے مشن کو آگے بڑھائیں۔ آپ کی صرف تعظیم اور تکریم کر کر کے وہ ساری چیزیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ تعظیم آپ کی ضروری ہے، لیکن تعظیم کے ساتھ ساتھ تعمیل بھی ضروری ہے۔ تو یہ امت مسلمہ کی فضیلت ہے الحمدللہ۔ پھر کہا گیا کہ کافروں کی اطاعت نہ کرو، نہ ان سے دبو اور نہ ان کی اذیتوں پر پریشان ہو، بلکہ اللہ پر بھروسہ کرو، کیونکہ اللہ ہی کافی ہے، اور اپنے تمام معاملات اس کے سپرد کر دے انسان۔ تو جو لوگ تان و تشنی سے کام لے رہے ہیں، جنہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا ہے، جو طوفان بدتمیزی برپا کر رہے ہیں، تو آپ ان کی فکر نہ کیجئے یا بدلہ بھی نہ لیجئے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہوگا، اللہ تعالیٰ ہی خود ان سے نپٹ لے گا۔ اور آپ اپنے کام کو جاری رکھیے، اپنا کام کرتے رہیے، اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ آج کے دور کے لیے ایک آیت ہمارے لیے بہت بڑی مدد، دراصل یہ آیت ہمارے لیے ایک سپورٹ کا کام کرتی ہے آج کے دور میں، کہ آج ہر طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مایوسی کی کیفیت پیدا کی جا رہی ہے۔ اچھا فلاں مسلمانوں کے خلاف کام کر رہے ہیں، فلاں مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، فلاں جگہ مسلمانوں کے خلاف یہ چیزیں ہو رہی ہیں، وہ ہو رہی ہیں، تو یہ سب ہونے دیجئے۔ اگر ہو رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنے اخلاق کردار کو پہلے تو مضبوط کرنا ہے، اور اپنے مشن کو ہمیں جاری رکھنا ہے، اپنے مشن سے ہمیں منہ نہیں موڑنا ہے۔ ہم اپنا کام کرتے جائیں، ہمارے ذمہ جو کام ہے اگر ہم وہ ادا کر لیں گے تو الحمدللہ، ورنہ ہم سے ہی الٹا باس پرس ہوگی۔ تو لہٰذا ہم اپنا کام کرتے جائیں، لوگ جو چاہے کریں، جو چاہے پروپیگنڈا کریں، جو چاہے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کریں، کتنے بھی پلان بنائیں، ان کی چالیں اللہ تعالیٰ انہی پر الٹ دے گا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہود منافقین نے کس طرح سے اللہ کے رسول کے خلاف پروپیگنڈا کیا۔ کوئی دور ایسا نہیں گزرا جب کہ منافقین کے جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس نے مسلمانوں کو تکلیف نہ دی ہو یا ان کو دھوکہ نہ دیا ہو۔ یہود اور منافقین دونوں ساتھ ملے ہوئے تھے۔ پورے مدینہ میں ان لوگوں نے اس طرح سے ایک فضا بنا رکھی تھی کہ ہر وقت مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہنا، پروپیگنڈا، باتیں، خبریں، اس طرح کی چیزیں جس سے مسلمانوں کو اذیت اور تکلیف ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کو کرنے دو، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو جائے گا، تم اپنا کام کرتے رہو، تم اپنا کام جاری رکھو۔ ایک اور حدیث تھی، وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہمیں دوسری امتوں پر تین باتوں میں فضیلت ملی ہے، ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح کی گئیں، ہمارے لیے ساری زمین نماز کی جگہ ہے، اور زمین کی خاک ہمیں پاک کرنے والی ہے، یعنی جب پانی نہ ملے۔ ایک بات اور بیان کی، یہ مسلم کی حدیث ہے، تو یعنی ہمارے لیے تیمم کی آسانی رکھی گئی ہے، ساری زمین کو ہمارے لیے نماز کی جگہ بنا دیا گیا، اور صفیں جو ہے مسلمانوں کی فرشتوں کے برابر کر دی گئیں، سبحان اللہ۔ تو یہ بھی آنر ہے مسلمانوں کے لیے۔ تو ہم اپنے اجر پر نظر رکھیں، اپنے کام کو جاری رکھیں، اور ان سے نپٹنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کافی ہے، یعنی کفار اور منافقین سے۔ اب اس سے آگے جو آیات شروع ہو رہی ہیں، یہاں پر خاص طور سے ازواج مطہرات یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خاص احکام کا تعلق تھا وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اور جیسے کہ ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا کہ سورہ احزاب میں خاص طور سے آپ اور آپ کے گھر والوں کے تعلق سے خصوصی احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیهن من عدة تعتدونها فمتعهن وسرحوهن سراحا جمیلا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو، تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کر سکو، لہذا انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ یہاں تو فی الحال ابھی عام لوگوں کی بات ہے، یعنی تمہید باندھی جا رہی ہے، اور پہلے ایک عام تذکرہ کیا جا رہا ہے اور آگے پھر ازواج مطہرات کا ذکر آئے گا۔ جیسے کہ سورہ نساء میں ہم دیکھ چکے تھے کہ وہاں پر طلاق کی اور مہر کی بات ہو چکی تھی، لیکن اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اچھا ٹھیک ہے، نکاح ہوا ہو اور رخصتی نہ ہوئی ہو، اس صورت میں مہر کا کیا معاملہ ہو اور عدت کا کیا معاملہ ہو۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہاتھ لگانے سے پہلے بیوی کو طلاق دے دی جائے، یعنی رخصتی سے پہلے نکاح ہوا تھا، تو چونکہ تھوڑی ہی دیر کے لیے صحیح کوئی قانونی تعلق تو ہوا تھا، تو اب اس بنا پر تم کیا کرو کہ ان کو کچھ نہ کچھ دے دو۔ متع طلاق کی بات کی گئی ہے یہاں پر، کہ اگر تم نے بیوی سے فائدہ نہ بھی اٹھایا، اس کی رخصت یہ بھی نہیں بھی ہوئی ہے، تب بھی اگر طلاق ہو جائے تو کچھ نہ کچھ دے دو۔ ایکچولی یہ سب کس لیے احکامات دیے جا رہے ہیں؟ کہ آپس کی تلخیوں کو کم کرنے کے لیے۔ اور طلاق کو ہمارے پر بہت ہی زیادہ عیبدار بنا دیا گیا ہے، جبکہ اسلام اس کو اتنا عیبدار نہیں بناتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر گزارا نہیں ہو سکتا ہے تو بھلے طریقے سے رخصت کر دو، وسرحوہن سراحاً جمیلا، تو بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ زینب رضی اللہ عنہا اور زید رضی اللہ عنہ کی جب آپس میں طلاق ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا، کسی سے یہ نہیں کہا کہ تمہارا قصور تھا یا تمہارا قصور تھا۔ تو بلا وجہ کی عدالتیں بٹھانا، بلا وجہ کی ایک دوسرے سے دشمنی کرنا، تو یہ جو سب کچھ ہوا ہے، آپس میں طلاق کا معاملہ ہوا ہے، تو یہ کوئی انتقامی جذبہ تو نہیں تھا، تم نے انتقام لینے کے لیے تو یہ کام نہیں کیا۔ لہٰذا بھلے طریقے سے رخصت کر دو، بھلے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ پیش آؤ۔ ٹھیک ہے، تم اپنا راستہ لو، ہم اپنا راستہ لیتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اس قدر اس کے تعلق سے خرافات، اس قدر اس کے تعلق سے گناہ پر گناہ انسان کیے چلا جاتا ہے، اور اسے احساس ہی نہیں ہوتا۔ اس کو بھلے طریقے سے رخصت کرنا تو دور کی بات ہے، جب طلاق دے کر رخصت کرتے ہیں بیوی کو یا بہو کو، تو اس پر الزامات کی ایک لائن لگا دیتے ہیں، بوچھاڑ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے اس کے اوپر ایسے ایسے الزامات لگائیں گے کہ اس کا کہیں اور نکاح نہ ہو سکے۔ کچھ دے دلا کر رخصت کرنا تو بہت دور کی بات ہے، جو اس کی چیزیں تھیں، جو اس کو استعمال میں دی تھیں، جو گفٹ کر دی تھیں، وہ بھی واپس لے لیتے ہیں، اور اس کی خود کی جو چیزیں وہ اپنے میکے سے لے آئی تھی اس کو بھی استعمال کر لیتے ہیں، وہ بھی واپس نہیں دیتے۔ تو یہ آپ دیکھیں زیادتی اور ظلم نہیں تو اور کیا ہے۔ یہاں پر تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم ان کو بھلے طریقے سے رخصت دے دو اور کچھ نہ کچھ دے دو، دلا دو۔ متعین طلاق کی بات ہو رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ متا تم دے دو ان کو، کہ قانونی تعلق تو ہوا تھا آخرکار۔ تو ایک چھوٹا سا فقہی نقطہ ہے یہاں پر کہ اگر نکاح ہوا ہو اور رخصتی نہ ہوئی ہو، اور اگر مہر مقرر تھا تو مہر آدھا دیا جائے گا، اور اگر مہر مقرر نہیں تھا تو بھی کچھ نہ کچھ ضرور دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر نکاح ہوا ہو اور رخصتی نہ ہوئی ہو، تو اس صورت میں اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو بیوی پر عدت لازمی ہے، 4 مہینے 10 دن اس کو عدت کرنا ہوگی، اور اسی طرح سے مہر بھی پورا دینا ہوگا گھر والوں کو۔ اور اگر نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، طلاق ہو گئی اور مہر بھی مقرر تھا، تو مہر آدھا ہے لیکن عدت کوئی نہیں ہے بیوی پر، کیونکہ رخصتی ہی نہیں ہوئی تو عدت کس بات کی۔ تو اب وہ عورت جب اس کی طلاق ہو گئی، وہ لڑکی، اس کو اپنا آدھا مہر مل گیا، اس پر عدت نہیں ہوگی، وہ جہاں چاہے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے، اس میں عدت لازم نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر مہر مقرر نہیں ہوا تھا، نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، تو کچھ نہ کچھ مہر مثل دینا ہوگا، متعین طلاق جس کو کہتے ہیں، تاکہ آپس میں کشیدگی نہ ہو، تلخی نہ ہو۔ تلخی کو کم کرنے کے لیے یہاں پر اچھے سلوک کی تاکید کی جا رہی ہے۔ تو عدت کس صورت میں ہے؟ رخصتی کے بعد اگر شوہر اور بیوی کا تعلق ہو جاتا ہے، اس کے بعد اگر طلاق ہو تو اس صورت میں عدت ہے، لیکن اگر طلاق رخصتی سے پہلے ہو جاتی ہے تو اس صورت میں عدت نہیں ہے۔ لیکن رخصتی نہیں ہوئی، نکاح ہوا اور ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا، تو اس صورت میں عدت ضروری ہے۔ اب یہاں سے اسپیشل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے احکامات نازل ہو رہے ہیں۔ یا ایہا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افا اللہ علیک وبنات امیک وبنات اماتک وبنات خالک وبنات خالاتک وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے ہیں، اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں، اور تمہاری وہ چچزاد اور پھوپھیزاد اور ماموزاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبا کیا ہو، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے نکاح میں لینا چاہے، یہ رعایت خالصتاً تمہارے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کیے ہیں، تمہیں ان حدود سے ہم نے اس لیے مستثنا کیا ہے تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ غفور الرحیم ہے، تم کو اختیار دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر خاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسپیشل کچھ حقوق بتائے گئے ہیں کہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے اسپیشل فضیلت دی تھی اور سہولیات۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو 4 سے زیادہ بیویوں کی خصوصی اجازت دی گئی، اور دراصل یہ اعتراض تھا اس وقت کے کفار اور منافقین کا، یا یہود کا، جو انہوں نے زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے نکاح کے بعد کیا۔ کہنے لگے کہ اچھا سب تو 4 کریں، اور آپ کیوں زیادہ کر رہے ہیں، یعنی آپ نے 5ویں بیوی کیوں کی۔ تو اس لیے یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اسپیشل رعایت ہے کہ آپ 4 سے زیادہ بیویاں رکھ سکتے ہیں، آپ عام لوگوں کو جو قاعدہ بتایا گیا ہے آپ اس سے مستثنی ہیں، آپ اس میں نہیں ہیں شامل. اور ہو سکتا ہے مسلمانوں کے دل میں بھی خیال آتا ہو کہ اچھا آپ نے چار سے زیادہ کیوں کی، جبکہ مسلمانوں کو تو یعنی عام مومنوں کو تو چار ہی کی کرنے کی اجازت ہے، تو اس لیے یہاں پر کھول کر بات کر دی گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مزید اور تین قسم کی عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت فرما دی. پہلی قسم کی عورتیں وہ تھیں جو مال غنیمت کے طور پر آپ کی ملکیت میں آئیں، دوسرے آپ کی چچاؤں، پھوپھیوں، ماموں اور خالاؤں کی بیٹیاں جو ہجرت کر کے مدینہ آ چکی ہوں، اور زینب بنت جحش دراصل آپ کی پھوپھی ہی کی بیٹی تھیں، اسی بنا پر یہ بات کی گئی ہے. تیسری قسم کی وہ عورتیں تھیں جو خود اپنے آپ کو آپ کے لیے نکاح کے لیے پیش کریں، یعنی اب ظاہر سی بات ہے آپ چکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو ہو سکتا ہے خواہش ہوتی ہوں بہت سارے لوگوں کی کہ وہ بھی امہات المومنین کا درجہ پائیں، تو لہٰذا کوئی عورت آ کر خود اپنے آپ کو آپ کے لیے نکاح کے لیے پیش کرے، اور اگر آپ کو وہ پسند آ جائے عورت تو اس کا حق مہر کچھ نہیں ہوگا لیکن آپ اسے نکاح میں لے سکتے ہیں، اور اس عورت کے لیے اس کو اس کے ولی کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں، بس عورت کا اپنے نفس کو آپ کے لیے ہبا کر دینا یہ کافی سمجھا جائے گا. تو یہ آپ کے لیے خصوصی رعایت تھی. اور یہاں پر ہبا کرنے کے معنی میں مطلب یہ ہے کہ دراصل آپ کو مہر نہیں دینا ہوگا اور آپ اسے نکاح کر لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کچھ خصوصیات تھیں جو عام مومنوں کے لیے نہیں تھیں بلکہ خاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی مخصوص تھیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے اسپیشل تھا کہ اگر کوئی عورت آپ کو اپنے آپ کو ہبا کرتی ہے تو آپ کے لیے اس کا مہر دینا معاف ہے اور وہ عورت کے لیے بھی ولی کی ضرورت نہیں. لیکن عام مومن اس سے الگ ہیں. عام مومنین کے لیے ہم سب جانتے کہ مہر دینا ان کے لیے فرض ہے اور ولی کی اجازت بھی ضروری ہے، یہ آپ کے خصائص میں سے تھا بس. پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے کہ نبیوں کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی ایک طرح سے سچ ہوتا ہے، کسی اور مومن کا خواب ہونا نہ ہونا ہم سب جانتے ہیں وہ ڈیپینڈ نہیں ہے اس بات پر، لیکن نبیوں کا خواب وہ بھی حقیقت ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے عمرہ کرنے کا خواب دیکھا اور آپ کا خواب وہ سچ ثابت ہوا. اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا خواب دیکھا اور وہ آپ کو خواب پورا کرنا پڑا. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کا ترکہ وارثوں میں تقسیم نہیں ہوتا بلکہ وہ صدقہ ہوتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا ہمارا یعنی پیغمبروں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے. اور ابو ہریرہ ہی کی ایک اور حدیث ہے مسلم میں کہ میرے وارث ایک دینار بھی بانٹ نہیں سکتے، میری بیویوں کے خرچ اور میرے عامل کی اجرت کے بعد جو کچھ میں چھوڑ جاؤں وہ صدقہ ہے. تو یہ اسپیشل خاص انبیاء کے لیے مخصوص ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ترکہ نہیں چھوڑا تھا، یعنی وارثوں کے لیے کچھ نہیں تھا. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم سب جانتے کہ تہجد فرض تھی جبکہ عام مومنوں کے لیے تہجد فرض نہیں تھی. ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ وصال کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، آپ نے فرمایا کہ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے، عام مومنوں کو اس کی اجازت نہیں تھی. پھر انبیاء کے تعلق سے ایک اور خاص چیز ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی. پھر ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو فرشتوں کی ایک بہت مشہور حدیث ہے بخاری کی، تو اس میں بتایا گیا کہ فرشتے کہتے ہیں کہ آنکھیں تو بند ہیں یعنی آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن دل نہیں سوتا، تو یہی اللہ کے رسول کا حال تھا. پھر نبیوں کے لیے اسپیشل یہ چیز ہے کہ نبی جس جگہ نبی کی موت آتی ہے وفات ہوتی ہے اسی جگہ نبی کو دفن کیا جاتا ہے، اس لیے عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں اللہ کے رسول کو دفن کیا گیا. تو نبیوں کا معاملہ بالکل الگ ہے. اب یہاں پر ہم ایک بار اور تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص چیزیں تھیں جو آپ کے خصائص تھے کہ تمام عام امتیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ چار بیویوں کی اجازت ہے جبکہ آپ کو چار سے زیادہ بیویوں کی اجازت دی گئی. دوسرا آپ پر بیویوں کا حق مہر اور نان نفقہ واجب نہیں تھا، یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں. تیسرا بیویوں کے باری کے سلسلے میں بھی آپ سے یہ پابندی اٹھا لی گئی، ابھی ہم یہ سب اسی سلسلے میں ہم پڑھ رہے ہیں، آگے بھی پڑھیں گے. آپ پر نماز تہجد فرض تھی جبکہ امت کے لیے اس کی حیثیت سنت موقعہ کی ہے. پھر وصلی روزے وصال کے جو روزے بھی ہم نے پڑھا کہ وصال کے روزے آپ رکھا کرتے تھے لیکن عام لوگوں کو آپ نے منع فرمایا. اسی طرح سے عام لوگ جو ہے لہسن یا اس طرح کی جو چیزیں تھیں وہ کھا سکتے تھے لیکن اللہ کے رسول نہیں استعمال کرتے تھے کیونکہ آپ کے اوپر وحی آتی تھی اور جبریل امین سے آپ کی ملاقات ہوتی تھی. آپ نے صدقے کے متعلق امت کو حکم دیا کہ بہتر صدقہ وہ ہے کہ صدقہ کرنے کے بعد انسان خود محتاج نہ ہو جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھتے تھے، سب کا سب صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ پھر صدقات آپ کے لیے جائز نہیں تھے، آپ کے اور آپ کے خاندان کے لیے۔ تو یہ خصوصیات تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ اور آپ کے اہل خانہ کوئی نیکی کا کام کریں تو دوگنا اجر اور نافرمانی پر دوگنی سزا، قرآن سے ثابت ہے۔ اسی طرح آپ کی وفات کے بعد کوئی شخص آپ کی بیویوں سے نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ مسلمانوں کی مائیں ہیں، اور یہ اعزاز صرف آپ کی ازواج سے مخصوص ہے، کوئی امتی اس اعزاز میں شریک نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اسپیشل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص تھے جو ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ آپ کے جو نکاح ہوئے تھے اس کے بعد آپ نے کسی کو اس طرح سے پسند نہیں کیا سوائے میمونہ رضی اللہ عنہا کے، جن سے آخر میں آپ نے جو نکاح کیا صلح حدیبیہ کے بعد، جب آپ عمرہ قضا کے لیے گئے تھے، عباس رضی اللہ عنہ کے مشورے پر آپ نے ان سے نکاح کیا، اور وہ آپ کی آخری بیوی تھی۔ اور تنگی نہ رہے کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ بیویوں کی خواہش تھی، نہیں، بلکہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ نے جب آپ کی خاص جو عمر تھی، جو آپ کے یعنی وہ دن کہنا چاہیے کہ جس میں انسان کی تمام امنگیں جو ہے عروج پر ہوتی ہیں، تو اس زمانے میں ہم سب جانتے ہیں کہ آپ نے اپنے سے بہت زیادہ ایجڈ خاتون سے نکاح کیا، اور وہ دو دفعہ بیوہ بھی ہو چکی تھی، ان کے بڑے بڑے بچے بھی تھے، وہ 40 سال کی تھی اور آپ 25 سال کے تھے، اور پھر ان سے ان کے مرنے تک آپ نے کسی سے نکاح نہیں کیا۔ جس وقت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً، یعنی کیونکہ خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کی زندگی میں شامل رہیں، اور اس وقت تک اللہ کے رسول کی پھر عمر کافی بڑھ چکی تھی۔ اب جب اس کے بعد بھی آپ نے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد آپ نے جن خاتون سے نکاح کیا وہ سودا رضی اللہ عنہ تھی، وہ بھی بیوہ ہو چکی تھی اور آپ کی عمر بھی بڑھ چکی تھی، تو آپ نے بعد میں بھی ایک بیوہ خاتون ہی سے نکاح کیا، اور وہ بھی کافی ایجڈ تھی، سودا رضی اللہ عنہا۔ اب یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ صرف یہ مدینہ کی آخری کی زندگی میں آپ نے سب نکاح کیا، اور ان نکاح کی دراصل مصلحت یہ تھی کہ تمام قبائل سے رشتہ داریاں جڑیں، اور وہ جو ایک دشمنی کی فضا چل رہی تھی وہ فضا کا خاتمہ ہو۔ جیسے کہ ابو سفیان کی بیٹی سے جب آپ نے نکاح کیا تو ہم سب جانتے ہیں کہ جب رشتہ داری ہو گئی، ابو سفیان اس طرح سے آپ سے دشمنی نہیں کر سکا جس طرح سے پہلے کرتا تھا۔ اسی طرح سے جویریہ رضی اللہ عنہا سے جب آپ نے نکاح کیا اور انہوں نے خود آپ کو آفر کی نکاح کی، تو ان کے جو پورے قبیلے کے لوگ تھے جویریہ رضی اللہ عنہا کے، وہ سب کے سب مسلمان ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خود اپنے ہاتھوں سے لا کر زکات پیش کی۔ صفیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا تو جو یہود کے جو لوگ تھے تو وہ بھی اس طرح سے آپ کے مقابلے پر نہ آ سکے، کیونکہ صفیہ رضی اللہ عنہا اب امہات المومنین میں شامل ہو گئی تھیں۔ تو یہ سارے اس کی حکمتیں تھیں آپ کے نکاح کی، اور اللہ تعالی نے جو آپ کے اوپر ذمہ داریاں ڈالی تھیں دعوت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جو خصوصاً حکمت سے نوازا تھا، تو ان سب تعلیمات کو یاد رکھنا کسی ایک بیوی کے بس کی بات نہیں تھی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ الگ الگ امہات المومنین کی الگ الگ خصوصیات تھیں۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد رکھا، کسی نے کسی طریقے سے، کسی نے کسی طریقے سے، اور آپ کی وفات کے بعد یہ امہات المومنین دراصل وہ تعلیم و تبلیغ کا کام کرتی رہیں۔ تو اللہ کے رسول کے ذمہ صرف مردوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری نہیں تھی، بلکہ خواتین کی بھی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری تھی۔ اب ہر کام، ہر چیز آپ خود اکیلے تنہا تو نہیں کر سکتے تھے، تو آپ کی بیویوں کو دراصل ایک طرح سے ذریعہ بنایا گیا۔ تو اب جو آپ کی بیویاں تھیں انہوں نے احسن طریقے سے اس کام کو انجام دیا، اور پھر اس دین کی تبلیغ میں وہ آپ کے مشن میں برابر کی ساتھ رہیں، اور وہی اسی آیت کا نتیجہ تھا۔ آپ دیکھیں پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا کہ وذکرنا ما یتلا فی بیوتکن، کہ تمہارے گھروں میں جو آیات ذکر کی جاتی ہیں تم اس کو پھیلاؤ، اس کی تعلیم اور تربیت دو دوسروں کو، جو حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں یعنی اللہ کے رسول کی احادیث اور قرآن کی آیات، اس کی تعلیم و تبلیغ تم کرتی رہو۔ تو یہ اسی طرح سے ممکن تھا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں میں اس طرح سے گھل مل تو نہیں سکتے تھے، آپ مرد تھے، آپ نے کبھی کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا، اور اختلاط تو ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام میں منع ہے عورت اور مرد کا۔ تو جو تہذیب و تمدن اسلام ڈیولپ کرنا چاہتا تھا، جو سوسائٹی بنانا چاہتا تھا اسلام، ایک خاندان کی تربیت، خواتین کی اس میں تعلیم و تربیت، وہ امہات المومنین ہی کے ذریعے سے ممکن تھی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا کہ عورتیں براہ راست عورتوں سے تعلیم حاصل کرتی رہیں۔ اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً 40 سال تک تمام ازواج مطہرات جو بھی زندہ رہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بہت دن تک زندہ رکھا. اس کی حکمت بھی ہمیں یہی سمجھ میں آتی ہے کہ 40 سال معمولی نہیں ہوتے. 40 سال تک یہ لوگ تعلیم پھیلاتی رہیں. ان کی جو صلاحیتیں تھیں, مختلف عمر کی خواتین تھیں, مختلف ذہنی صلاحیتوں کی مالک تھیں, مختلف قبائل سے تعلق رکھتی تھیں, تو لہٰذا انہوں نے وہ کام کیا اور انہوں نے وہ کام انجام دیا الحمدللہ جو کوئی اور نہیں انجام دے سکتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو انہوں نے چند سال گزارے, وہ چند سال کی تعلیم و تربیت اتنی زیادہ کافی تھی کہ انہوں نے آگے چل کر کئی سالوں تک عام مسلمان لوگوں میں وہ تعلیم و تربیت کو عام کیا. اور آپ دیکھیں کہ اسلامی جو نظام زندگی ہے اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب خواتین میں تعلیم و تربیت ہو. ہم سب جانتے ہیں کہ آج ہمارے یہاں کی جتنی بھی جو جاہلانہ رسمیں ہیں, جو رسم و رواج ہیں, جو مسائل ہیں, پرابلمس ہیں, وہ سب کس کی وجہ سے پھیلتی ہیں آپ بتائیں؟ خواتین کی وجہ سے نا. مرد حضرات کبھی آپ سے نہیں کہیں گے کہ اچھا یہ فلاں کی فاتحہ دلا دو یا اس طرح سے کرو یا اور اس طرح کی باتیں یا اچھا فلاں رسم کر لو, مہندی کر لو, ہلدی کر لو. نہیں, مرد حضرات کبھی بھی ان چیزوں میں انوالو نہیں ہوتے ہیں. وہ کبھی یہ نہیں دیکھیں کہ اچھا جہیز میں کیا ملا ہے, بہو گھر میں کیا لے کر آئی ہے. سسر کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی بہو کے سامان سے. ساری دلچسپی کس کو ہوتی ہے؟ ساس ہی کو ہوتی ہے, ہے نا؟ اسی طرح سے لڑکی کے میکے والوں نے کیا کیا اور انہوں نے کیا کیا, یہ بھی سب خواتین ہی دیکھ رہی ہوتی ہیں. مرد حضرات اس سے بالکل غافل اور لاپرواہ ہوتے ہیں. تو خواتین میں جب تک تعلیم و تربیت نہیں پھیلیں گی, ایک صحیح اسلامی معاشرہ اسی وقت وجود میں آ سکتا ہے جب خواتین اسلامی تعلیم سے آراستہ ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن تھا کہ خاندان جو ہے صحیح کیے جائیں اور خاندانوں میں اسلامی تعلیم جو ہے رواج پائے, تاکہ ایک خاندان اگر مضبوط ہوگا تو پورا معاشرہ مضبوط ہوگا اور آپس کی جو عداوتیں ختم ہوں گی تو یہ خواتین ہی کی وجہ سے ختم ہو سکتی ہیں. تو اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ حفصہ رضی اللہ عنہا, عائشہ رضی اللہ عنہا, ام سلمہ, میمونہ رضی اللہ عنہا, ام حبیبہ, جویریہ, اسی طرح سے ام سلمہ رضی اللہ عنہا, یہ خالد بن ولید کے خاندان سے, اور میمونہ رضی اللہ عنہا تو آپ کے خود چچا کی, ان کی بیوی کی بہن تھی. پھر صفیہ رضی اللہ عنہا اور ریحانہ, یہ جو ہے یہودی خاندان سے تعلق رکھتی تھی, اور جب آپ نے ان کو آزاد کر کے نکاح کر لیا تو یہودیوں کی سرگرمیاں بھی آپ کے خلاف ٹھنڈی پڑ گئیں. تو جو معاشرے کی اصلاح تھی, دراصل یہ جاہلانہ رسموں کا جو خاتمہ تھا, وہ اس کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا کہ خواتین میں تعلیم و تربیت عام کریں. تو یہ ساری حکمتیں تھیں اور یہ دراصل اسی بات کی تشریح ہے تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کریں تاکہ یہ تعلیم و تربیت عام ہو. آگے فرمایا, ترجی من تشاء منہن وتؤی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن ازلت فلا جناح علیک ذلک ادنا ان تقر اعینہن ولا یحزن ویردین بما آتیتہن بما آتیتہن کلہن واللہ یعلم ما فی قلوبکم وکان اللہ علیما حلیما. تم کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہو اپنے سے الگ رکھو, جسے چاہو اپنے ساتھ رکھو, اور جسے چاہو الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلا لو. اس معاملے میں تم پر کوئی مذائقہ نہیں ہے. اس طرح زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی, اور جو کچھ بھی تم ان کو دو گے اس پر وہ سب راضی رہیں گی. اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے, اور اللہ علیم و حلیم ہے. جب امہات المومنین نے اس بات کو پسند کر لیا کہ وہ آپ کو ترجیح دیتی ہیں اور آخرت کو ترجیح دیتی ہیں, یعنی تنگی اور ترشی میں بھی انہوں نے جب گزارا کرنا گوارا کر لیا, تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجازت دی گئی کہ آپ جس کو چاہے اپنے سے الگ رکھیں, یعنی نکاح میں رکھیں, لیکن ازدواجی تعلقات جس سے چاہے قائم رکھیں, جس سے چاہے نہ رکھیں, اور اس میں آپ پر کوئی تنگی نہیں ہے, تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ رنجیدہ نہ ہوں, اور جو کچھ تم دو گے اس پر وہ راضی رہیں گے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ ازواج مطہرات کی یہاں پر یہ تعریف کی گئی ہے کہ انہوں نے آخرت کو چنا تھا اور اللہ اور اللہ کے رسول کو چنا تھا, لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم جو بھی ان کو دو گے, جو نہ دو گے تب بھی وہ راضی رہیں گی. لیکن اتنی اجازت ملنے کے باوجود بھی اللہ کے رسول نے کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی. اللہ کے رسول سب کے ساتھ اقرار گزارتے تھے, اور تودہ رضی اللہ عنہا چونکہ وہ سن رسیدہ ہو چکی تھی, یعنی کافی عمر ان کی ہو گئی تھی, انہوں نے خود ہی اپنی باری عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہبا کر دی تھی, یعنی وہ ان چیزوں سے پیچھے رہنا چاہتی تھیں کیونکہ وہ کافی بوڑھی ہو چکی تھی. تو انہوں نے اپنی باری عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہبا کر دی تھی. باقی ازواج مطہرات سے آپ روزانہ ملنے جاتے, سب سے آپ عصر کے بعد روزانہ ملنے جاتے اور ایک ایک دن یعنی ایک ایک رات آپ سب کے پاس گزارتے تھے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو چھوٹ تھی, لیکن آپ نے یہاں پر بھی احسن رویہ اپنایا. کیوں؟ کہ تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں, اور وہ یہ آپ کا حسن سلوک تھا, دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک تھا. لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں, اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ, خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند ہو. البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے, اللہ ہر چیز پر نگران ہے. اب یہ یعنی ازواج مطہرات کو آنر دیا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے, اب یہ جو ہو گیا ہو گیا. چونکہ نکاح کرنے کے بعد بیوی کی حیثیت کچھ اور رہتی ہے, اور جو کنیز ہوتی ہے اس کی حیثیت کچھ اور ہوتی ہے. اسی لیے اب جو ہے ان کے علاوہ آپ کو اب کوئی اور بیویوں کی اجازت نہیں, چاہے ان کا حسن آپ کو کتنا بھی متاثر کرے. ہم سب جانتے ہیں اللہ کے رسول کی تو خواہش تھی ہی نہیں خود سے کچھ کرنے کی. جتنے بھی جو نکاح ہوئے سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئے. اور لیکن پھر بھی خاص طور سے ازواج کو بتانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے, جو آپ کو اجازت ملے کہ جس کو چاہو اپنے پاس رکھو, جس کو چاہو اپنے سے الگ رکھو, جس کو الگ رکھنے کے بعد چاہو اپنے پاس بلا لو, کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور اس سے توقع کیا ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی, اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. اور ان کے علاوہ اب دوسری عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں ہیں, اور نہ اس کی اجازت ہے کہ آپ ان کے علاوہ کوئی اور بیویاں لے آئیں. ہاں البتہ لونڈیوں کی اجازت ہے, اور یہاں پر ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو اجازت رکھی گئی ہے لونڈیوں کی, اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان خرید خرید کر جو ہے اپنے پاس اس طرح کی چیزیں رکھے. آج کل تو لونڈیوں کا سسٹم ہی ختم ہے, تو آج تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. لیکن اس کا راستہ یعنی دروازہ کھلا رکھا گیا اس لیے کہ آئندہ کبھی اگر اس طرح کی جنگیں ہوں اور اس میں قیدیوں میں عورتیں بھی آتی ہوں, اور وہ لوگ ان کو چھڑاتے نہ ہوں قیدی عورتوں کو, تو اس صورت میں ان عورتوں کا کچھ نہ کچھ تو معاملہ حل کرنا پڑے گا. تو مسلمانوں کا جو سربراہ ہے وہ ان عورتوں کو جو تقسیم کرے گا وہ قائم مقام نکاح ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس صورت میں تو وہ کنیزوں کو تقسیم کرنا پڑے گا, اور یہ نہیں معلوم کہ کتنی کنیزیں آئیں گی, کتنی قیدی عورتیں آئیں گی. تو جس حساب سے آئیں گی اس حساب سے ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا. تو اس صورت کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے, اس کے علاوہ نہیں. تو اب یہاں پر اسپیشل ازواج مطہرات کے لیے ایک آنر ہے کہ چاہے کوئی اب کتنی بھی حسین یا جو بھی قسم کی عورتیں آئیں, آپ کے لیے وہ حلال نہیں ہیں, آپ ان سے نکاح نہیں کر سکتے. اب یہ جو ازواج مطہرات ہیں یہی آپ کی بیویاں ہیں, اور اسی لیے یہ ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں. تو اللہ کے رسول کو جو اجازت دی گئی تھی اس کے باوجود بھی آپ نے احسان کا رویہ اختیار کیا. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ کو ایک بیوی کی باری کے دن دوسری بیوی کے یہاں جانا منظور ہوتا, آپ باری والی بیوی سے اجازت لیا کرتے. پھر آپ کو سفر پر جانا ہوتا تو آپ سفر پر جانے کے لیے قرعہ ڈالتے, اور جس کا یعنی جس بیوی کا نام نکلتا اسی کو ساتھ لے کر جاتے تھے. تو یہاں پر اسپیشلی اللہ کے رسول اور آپ کی بیویوں یعنی ازواج مطہرات کے لیے اسپیشل احکامات تھے. الحمدللہ یہ کمپلیٹ ہو چکا ہمارا, اور یہ خاص آپ کے لیے تھے, اللہ کے رسول کے لیے تھے. کوئی مسلمانوں کا حکمراں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ حکم ہمارے لیے بھی ہیں. یعنی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چار سے زیادہ بیویوں کی اجازت تھی, اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے. اور یہ اسپیشلی آپ کے احکامات تھے, اور ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں. آپ کے انتقال کے بعد, آپ کی وفات کے بعد کوئی ان سے نکاح نہیں کر سکتا, اور کسی کو دل میں بھی یہ خیال نہیں لانا چاہیے. تو یہ ازواج مطہرات کا دراصل ایک بلند مقام بتایا گیا, ان کے لیے آنر یہاں پر بیان کیا گیا, ان کی عزت اور احترام کی تاکید کی گئی. اللہ تعالیٰ ہمیں بات کو صحیح سمجھنے والا بنائے, اور صحیح طریقے سے آگے پہنچانے والا بنائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيباً